پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میں آپ مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-777-89۔ اور اب ہم اپنا لائن اپ بتاتے ہیں کہ ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج کراچی کا دورہ کیا، وہاں انہوں نے دوسرے پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم گفتگو کریں گے افغانستان کا پیس ریجنل پیس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، جس کے بعد فرانس میں ہونے والی بلووں پر بات ہوگی اور آخر میں یمن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے۔ ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر کراچی میں ہمارے نامہ نگار راجہ ثاقب موجود ہیں اور دو ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد اور سلمان عابد ہمارے ساتھ ہیں۔ ذرا سا راجہ ثاقب صاحب بتائیے کہ آج پرائم منسٹر کے دورے کی کیا ہائی لائٹس ہیں، بہت شارٹلی بریفلی۔
جی بہت شکریہ جعفری صاحب، آج وزیر اعظم عمران خان بڑے مختصر دورے پر کراچی پہنچے اور یہ ان کا سیکنڈ دورہ تھا وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد۔ ان کی جو ملاقات ہے ان کو ہم دو حصوں میں، دو اہم ترین پوائنٹس ہیں اس میں، ایک تو تاجر برادری سے ملاقات تھی اور دوسرا وزیر اعلیٰ سے انہوں نے ملاقات کی۔ تاجر برادری سے جو ملاقات تھی ان میں دو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو کہ بڑی میں شارٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو یہ کہ جو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اسٹاک بروکر سے ملاقات ہوئی، کراچی چیمبر آف کامرس سے ملاقات ہوئی، کراچی چیمبر آف کامرس کے علاوہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ان تمام ملاقاتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ بہت جلد پاکستان کی بہتری کے لیے معاشی ترقی کا ایک جامع پلان جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ اور ایک بات اہم انہوں نے یہ کہی کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے میں قومی مفاد کا سودا نہیں کیا جائے گا، یہ بات عمران خان نے بالکل واضح طور پر بتائی ہے جو تاجر ملاقات میں موجود تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے صنعت کاروں کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر جو ٹیکس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اسے آرڈیننس کے ذریعے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے اور تاجروں کو یقین دلایا کہ ان کے یہ مسائل حل ہوں گے۔ جعفری صاحب، دوسرا جو پوائنٹ اہم ڈسکس ہوا ہے وہ کراچی میں، چونکہ تاریخی جو ہے تجاوزات کے خلاف مہم چل رہی ہے اس وقت، اور صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 3,000 سے زائد دکانیں مسمار کی جا چکی ہیں، جس سے بہت بڑے طبقہ جو ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے۔ جو کراچی کا اولڈ سٹی ایریا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کا معاشی ہب ہے، یقینی طور پر پاکستان کا معاشی ہب اگر کراچی ہے تو اولڈ سٹی ایریا کراچی کا معاشی ہب ہے، تو وہاں پر دکانداروں اور جو تاجر ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ جو تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا گیا ہے وہ بغیر کسی متبادل ذرائع فراہم کیے، متبادل زمین فراہم کیے گئے، یہ آپریشن کیا گیا ہے اور اس سے بڑے پیمانے پہ لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دہاڑی دار پیشہ ہیں، وہ لوگ جو ہیں کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے یہ بتایا ہے، جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور تاجروں سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چونکہ یہ جو ہے جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر کیا جا رہا ہے، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے ہم نظر ثانی کی درخواست دائر کریں، جو کہ وفاقی حکومت پہلے ہی کر چکی ہے، صوبائی حکومت الگ کر چکی ہے، اور وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ وہ اس کو اٹارنی جنرل سے کہہ کر اس کو پرسیو کروائیں گے اور جو بھی ریف عدالت سے ملوا سکتے ہیں وہ ضرور حاصل کروائیں گے۔
بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں کل میری، اصل میں کل کے پروگرام میں میری گفتگو ہوئی تھی وسیم صدیقی صاحب سے بھی، جو کہ کراچی کے میئر ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں چلوں گا ڈاکٹر توصیف اور سلمان عابد صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر توصیف، یہ بتائیے کہ پولیٹیکلی اس دورے کی کیا امپورٹنس تھی؟
دیکھیے، پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف نے کراچی سے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں، تقریباً 14 سیٹیں، اور فیڈریشن نے اور چیمبر آف کامرس کے تاجروں نے بڑے پیمانے پہ تحریک انصاف کے انتخابی فنڈ میں عطیات دیے تھے، تو انہیں بہت زیادہ امیدیں تھیں اور ہیں امیدیں عمران خان سے، مگر یہ جو 100 دن گزرے ہیں یہ ان کے لیے بھی مایوس کن ہے اور عوام کے لیے بھی۔ ابھی ایک ٹیکسوں کا مسئلہ، اچھا پچھلے دنوں اسٹاک ایکسچینج بڑے بحران کا شکار رہی ہے، ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، روپے کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے اس میں شیئرز کا بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آیا ہے، اس سے ملکی معیشت کا بھی معاملہ ہے اور تاجروں کے نقصان کا بھی معاملہ ہے، تو وہ پھر ٹیکسز کا معاملہ اس کے ساتھ آ گیا جیسا کہ ثاقب صاحب کہہ رہے تھے۔ پھر یہ تجاوزات کا معاملہ ہے کہ یہ تجاوزات کا خاتمہ جس طرح ہوا اس سے تاجر برادری بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، تو ان کا اس پہ خاصا بڑا ریئیکشن ہے۔ پھر تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب انتخابی منشور آیا تھا تحریک انصاف کا, عمران خان نے تو اعلان کیا تھا کہ کراچی کے تمام مسائل کے حل کے لیے وہ بڑے پیمانے پہ پیکیجز کا اعلان کریں گے, مگر سوائے ایک وفاق کی کمیٹی بنانے کے 100 دنوں میں کچھ نہیں ہوا. اس کمیٹی پہ صوبائی حکومت نے اعتراض کیا, دونوں طرف سے زوردار بیان آتا ہے, اس کے بعد وہ کمیٹی پتہ نہیں کہاں چلی گئی, اس کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. تو عملاً جو ہے عمران خان کے دوسرے دورے میں بھی جس کی نتائج اب سامنے آ رہے ہیں, کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ نہیں ہے, اور خاص طور پہ ان تاجروں کے لیے جنہوں نے امیدیں بھی وابستہ کی تھی اور فنڈنگ بھی کی تھی. تو یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ کوئی تبدیلی کا یا امید افزا دورہ نہیں ثابت ہوگا عمران خان کے حامیوں کے لیے.
اچھا سلمان عابد صاحب جو بتائیے کہ کیسے وقت پہ جب کہ سینٹ میں بھی اکثریت نہیں ہے پی ٹی آئی کی یا گورنمنٹ کی اور دوسری جگہوں پر بھی کچھ بہت زیادہ اکثریت نہیں ہے اور قانون سازی کے امکانات بھی کم نظر آتے ہیں, کیا آپ حالات کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کسی اعتبار سے, اس لیے کہ جو پولیٹیکل لیول آف کمفرٹ ہے وہ رولنگ پارٹی کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال؟
بالکل جعفری صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اور پنجاب میں حکومت ہے ان کی اور کے پی کے کی حکومت ہے, پنجاب میں اور وفاق میں تو ان کو کولیشن گورنمنٹ کا سامنا ہے, اور اس کولیشن گورنمنٹ میں ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ کمفرٹلی جو ہے نا وہ بڑی قانون سازی کر سکیں. اب اس کے لیے انہیں اپوزیشن جماعتوں کے تعاون کی ضرورت ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن جماعتوں میں کافی فاصلے ہیں. ابھی تک تین ساڑھے تین مہینے گزر گئے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمانی کمیٹیاں نہیں بن سکیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں نہیں بن سکیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو سربراہی کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. تو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی فنکشننگ کے کانٹیکس میں بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اسی تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے. اور یہ جو نئی قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے, پرائم منسٹر اور ان کے بہت سے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی نیب کے قوانین کے حوالے سے اور دیگر قوانین کے حوالے سے, لیکن اس میں بھی اب ایک اندیا یہ دیا گیا ہے کہ اگر اپوزیشن اس میں تعاون نہیں کرتی تو کہا جا رہا ہے کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ذرا مشکل بات ہوگی کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں, حکومت اور اپوزیشن کی موجودگی میں اگر پارلیمنٹ سے فیصلے کرنے کی بجائے آپ آرڈیننس کا سہارا لیں گے تو اس سے پارلیمانی پریکٹسز تو متاثر ہوں گی. لیکن ایک بات عمران خان صاحب کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے, اور وہ یہ سمجھ آ رہی ہے ان کو کہ جی اگر وہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ایک بے لاکھ قسم کا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو جو موجودہ قوانین ہیں احتساب کے حوالے سے اس میں کافی سکم ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو احتساب نیب کا ادارہ ہے اس میں جو لوگ موجود ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں آئے تھے, اور وہ بھی ان کو ایک پولیٹیکل جس انداز کی اسپیڈ عمران خان صاحب چاہتے ہیں, ان کی حکومت چاہتی ہے, وہ اسپیڈ ان کو نظر نہیں آ رہی. کئی ماہ سے لوگ جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس طرح سے کیسز جو ہیں وہ نیب میں فائل نہیں کیے گئے, عدالتوں میں فائل نہیں کیے جا رہے. سو لگ یہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں قانونی معاملات میں پیچیدگیاں ہیں, اور ان کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر انہوں نے ایک بے لاکھ قسم کا احتساب کرنا ہے تو اس کے لیے نئی قانون سازی درکار ہے. اب وہ نئی قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں ان کو اپوزیشن کا تعاون چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی تعاون نظر آ رہا ہے, اسی لیے آڈینس کی بات کی جا رہی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک حیران کن بیان یہ دیا جو کہ ان کے شان و شان نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے, پہلے وہ کہتے رہے کہ یہ ایک سیاہ قانون ہے اور ایک سیاہ ادارہ ہے, اس کا مقصد انتقام لینا ہے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے میں نے بھگتا ہے اسی طرح سے باقی لوگ بھی بھگتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ ایک ضد کا پہلو بھی جو ہے نا اس وقت پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں تو خاص طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور پھر جس انداز سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اوپر پھٹا پڑا ہے خواجہ آصف کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر, اب اس میں سے نیا نام پر اتفاق پی ایم ایل این کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اگر وہ اسی نام پر اتفاق کرتے ہیں تو پھر یہ ڈیڈ لاک کی کیفیت تو ہے. تو بظاہر اس وقت کوئی اچھی صورتحال پارلیمانی پریکٹسز کے کانٹیکس میں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو وفاقی وزارتیں ہیں اس میں کچھ وزراء کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پہ تبدیل کیا جا سکتا ہے, کابینہ میں رد و بدل ہو سکتا ہے. تو یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جو پہلے 100 دنوں کے اندر سے کے دنوں کے بنیاد کے اوپر جو کارکردگی تحریک انصاف کی سامنے آنی چاہیے تھی اس میں بھی کافی جھول نظر آ رہا ہے, اور جس انداز سے دعوے کیے گئے تھے وہ دعووں کے برعکس جو اس وقت حقائق ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. سو حکومت کو عوامی پرسپشن کے کانٹیکس میں بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے, اگر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن درست کر لی ہے, لیکن ابھی تک ان ڈائریکشن کو درست اگر مان بھی لیا جائے تو بڑے عملی قسم کے نتائج جو ہیں وہ عوامی سطح پہ لوگوں کو ملنے میں ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, جس سے ایک فرسٹریشن تو بہرحال لوگوں کے اندر موجود ہے اور خاص طور پر معاشی صورتحال کے حوالے سے.
اچھا, ایک جو سب سے بڑی بات ہے سیاسی صورتحال کے علاوہ جو معاشی اور خاص طور پر قرضوں کے حوالے سے صورتحال ہے وہ بھی بڑی پریشان کن ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں ہوا کہ ڈالر کے مقابلے پہ روپے کی قیمت بہت زیادہ گری. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ملک بوستان صاحب ہیں جو صدر ہیں ایکسچینج ایسوسی ایشن کے. یہ بتائیے ملک بوستان صاحب کہ اب کیا صورتحال ہے, آج کے وزیر اعظم کے دورے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی اسٹیبلٹی آئے گی؟ ملک بوستان صاحب
آپ کی آواز بڑی کم آ رہی, میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے؟
جی بالکل صحیح آ رہی ہے, فرمائیے.
آپ کی آواز بڑی کم ہو کے آ رہی ہے. بہرحال آپ نے کوشچن کیا کہ روپیہ جو اتنے گرے اور ڈالر,
جی ہاں, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے دورے کے بعد اسٹیبلٹی آئے گی اسٹاک مارکیٹ میں؟
میں سلسلے میں جو لاسٹ ویک پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس کا ابھی آپ تفتر بھی سن رہے تھے کہ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں قانون سازی کے لیے گاؤں کے سینٹ میں اس وقت اپوزیشن کا بہت زیادہ اکثریت ہے اور بل پاس کرانا ان کے لیے امپاسبل ہے اس وقت موجود ہے, دیکھتے ہوئے کہ ہم آرڈیننس جاری کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ان کے اس بیان کے بعد آپ نے دیکھا مسلسل اسٹاک پچھلے تین چار دن سے گر رہی ہے, روپیہ گر رہا ہے, ریزرو کم ہو رہے ہیں, تو بس اعتمادی کی ایک سزا قائم ہوگی کہ آیا عمران خان قوم کو تو ٹیسٹ میچ کے لیے کہا تھا, وہ تو T20 پہ آ گئے ہیں, تو یہ اس طرح انہیں ڈکلیئر کرنا پاکستان کے لیے بڑی اور قوم کے لیے بڑی مایوسی ہوئی ہے. جو لوگوں نے بڑی امیدیں وقت کی ہوئی تھی اس حکومت پر اور ان کے خواب جو ہے چکنچور نظر آ رہے ہیں, میں سمجھا عمران خان کو حوصلہ رکھنا چاہیے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے.
جی,
پورے پانچ سال کا ایک مسمم ارادہ کرنا چاہیے کہ میں خود کروں گا اور ملک کو بحران سے نکالوں گا اور پوری قوم کی توقعات پہ پورا کروں گا. تو یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں اس سے جو ہے معاشی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے
اچھا
جب تک اس کو میں سمجھا حکومت کو اور عمران خان صاحب کو واضح کر دینے کی وہ مڈ ٹرم الیکشن کے پوری توانائی اسی چیز پہ خرچ کریں گے کہ پاکستان کو معاشی.
اچھا یہ بتائیے کہ ایکسچینج کے, جی بوستان صاحب یہ بتائیے کہ ایکسچینج کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی روپے کی قیمت میں
بالکل نہیں آ رہی.
ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
ہیلو,
جی یہ بتائیے کہ, اچھا میرے خیال میں ان کی
آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی.
اچھا میں آپ کو دوبارہ ڈائل کرتا ہوں ڈاکٹر,
بالکل نہیں آ رہی, یا تو ری کال والے,
جی دوبارہ کال کرتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر توصیف یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو ایک معاشی غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ بھی اثر ڈال رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ڈاکٹر توصیف آف لائن پر ہیں. سلمان عابد صاحب,
جی میرا خیال ہے کہ جو بات آپ نے کی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ سیاسی صورتحال پر بھی پڑ رہا ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کا براہ راست اثر معیشت پر بھی پڑ رہا ہے. اصل میں بنیادی جو چیلنج تھا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے وہ یہی تھا کہ وہ آتے ہی ایک بیمار معیشت جو ہے, جو تباہ شدہ معیشت تھی, اس کو کس طرح سے بحال کریں گے. اور خاص طور پہ اسد عمر کے بارے میں وزیر خزانہ جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کافی ہوم ورک انہوں نے کیا ہوا ہے, لیکن ان تین ماہ میں ہمیں کوئی بڑا ہوم ورک اس طرح سے نظر نہیں آیا جو معاشی چیلنجز کو ڈیل کر سکتا. اور ابھی دیکھیے اپوزیشن نے تو اتنی کوئی بڑی سیاسی محاذرائی نہیں کی, وہ تو خود اپنے اس وقت احتساب کے حوالے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں. تو جو ایک معاشی صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے جو اقتصادی ایک کونسل بنائی گئی تھی معاشی امور کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کو بھی پھر اس وقت وزال داؤد صاحب کی موجودگی میں, پھر وہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی موجودگی میں, وزیر خزانہ کی موجودگی میں یہ جو معاشی ماہرین اکٹھے کیے گئے تھے, تو خیال یہ تھا کہ کوئی ایک ایسا پیکج سامنے آ سکے گا جو لوگوں کو بھی ریلیف دے سکے گا اور ملک کی لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو بھی کھڑا کر سکے گا, لیکن ابھی تک ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کو ایک سخت چیلنج کا سامنا ہے. اگرچہ سعودی عرب سے ایک کہا ہمیں کافی مدد ملی ہے اور سی پیک چائنا کے حوالے سے بھی, لیکن جس انداز سے انٹرنل معیشت کے معاملات کو ڈیل کرنا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس میں کافی چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت کو, اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی پر, حکومت کے پرسپشن کے اوپر بھی پڑ رہا ہے, اور یقینی طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس معیشت کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کے جو صورتحال خراب ہے اس سے حکومت کے بارے میں, حکومت کی ساخت پر سوالات اٹھا رہے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب ہارون اگر صاحب ہیں جو سابق صدر ہیں پاکستان فیڈریشن, کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ فیڈریشن کے, اور اس میٹنگ میں موجود تھے جو پرائم منسٹر نے آج کی ہے, اور ہمارے ساتھ ملک بوستان صاحب بھی ہیں. یہ بتائیے ہارون اگر صاحب کے آج کی میٹنگ سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں, کیا بزنس کمیونٹی کا کانفیڈینس بحال ہو رہا ہے؟
دیکھیں, انہوں نے عمران صاحب اپنا پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. ان کا ایکچوئل ان کے پروگرام میں لگتا تو یہی ہے کہ کچھ کرنا چاہ, کچھ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں. اب ان کی کچھ مجھے لگ, جو ہماری اپنی بزنس کمیونٹی کی جو فیلنگ ہے, بیوروکریسی ان کو صحیح چلنے نہیں دے پا رہی ہے اور ان کو ہارڈ ٹائم دے رہی ہے. جب یہ ان کے اوپر بھی ہم نے کہا کہ وہ آپ اس طرح کریں کہ اس کے اوپر آپ فوکس کریں, جو اچھے اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لائیں گے بیوروکریسی کو, تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. بیوروکریسی تو پتہ نہیں کیوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح نہیں چاہ رہی ہے کہ یہ صحیح طرح ملک نہ چلے. اب ان کی اور ان کے تھوڑے سے مجھے جو میری جو فیلنگز ہیں, جو ان کی جو اپنا منسٹرز ہیں ان میں اتنی وہ نہیں ہے, مطلب
صلاحیت نہیں ہے.
ہاں 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 بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ کیوں, جس طرح ہماری باتیں ہو رہی تھی تو بیچ میں کوئی منسٹر صاحب اس طرح کی بات کر دیتے تھے کہ وہ لگ رہا ہے کہ بالکل اپنا بہت زیادہ مطلب مزہ ان کو ایسی چیز کرنی نہیں چاہیے بات, مطلب ان کی وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی انہوں نے غلط بات کی, وہ لگ رہا تھا کوئی میچیور بندہ بات نہیں کر رہا.
اچھا,
دیکھے نا منسٹر کی پوسٹ ہوتی ہے تو وہ مطلب ایک جوک ایز اے جوک بول دیتے تھے, مطلب یار سیریس بات ہو رہی ہے, اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں آپ بیٹھے ہوئے, پرائم منسٹر ہیں سارے منسٹر, آپ لوگ اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے, یہ چیزیں ایسی بولنی نہیں چاہیے. تو اس سے ہمیں لگا کہ کچھ ان لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو کچھ ہارڈ اسٹیپس لینے پڑیں گے کہ کچھ اچھے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا. کیوں دیکھیں اس وقت جو ہماری ملک کی جو کنڈیشن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت مشکل حالات ہیں, ہر چیز سے فائنینشلی بہت پرابلمز ہیں, کرپشن بہت پرانا بہت زیادہ ہوا ہے اس کو, اور وہ مزید رک نہیں رہا, کہہ رہے ہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایف بی آر میں بھی روکنے کی کوشش کی تو کوئی, اور ایگریکلچر سائٹ پہ بہت زیادہ کرپشن بڑھ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ملک کے لیے بگاڑ پیدا کر رہی ہیں, تو ان کو کوئی ہارڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے. پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی ہماری جو سب سے پرائیورٹی جو 100 days کی تھی وہ فائنینشل تھی اور ہے ابھی, جو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اور ایف بی آر کے ادارے کا کہا انہوں نے, جو ہمیں سب سے گندا لگتا ہے ایف بی آر کا ادارہ, جو کرپشن کا سب سے بڑا گڑھ ہے, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو صرف ریونیو کلیکشن کی حد تک رکھیں گے ان کو, اور پالیسی کے اوپر نہیں جائیں گے, اور پالیسی ہم خود بنائیں گے. یہ بہت اچھی ہمیں لگی بات کہ اگر یہ اگر پالیسی میکرز نہیں ہوں گے اور صرف کلیکشن کی حد تک رہیں گے تو یہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ یہ پالیسی جو بناتے ہیں تو ایسی بناتے ہیں جس سے کرپشن بڑھے.
بہت شکریہ اگر صاحب آپ کا, اور ملک بوستان صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید کانفیڈنس بحال ہوگا اور روپے کی قیمت اب مزید نہیں گرے گی؟
دیکھو پرائم منسٹر صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ جو گرنا تھا گر گیا, قوم گھبرائے نہیں, روپیہ نہیں گرے گا. اور میں سمجھتا اگر وہ اپنے سے یقین دانی پر قائم رہتے ہیں تو پھر تو کہہ سکتے ہیں روپیہ مضبوط ہوگا. جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا پاکستان کی معیشت اور پاکستان بھی مضبوط نہیں ہوگا. پاکستانی روپے کو مضبوط کرنا اس وقت بہت ضروری ہوگا. بدعظمادی کی جو سزا ہے, جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ ہر منسٹر اپنی اپنی پالیسی کا بیان دیتے ہیں, حکومت کو چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ جو جیسے معیشت پہ تو وہ صرف اسد عمر فائنانس منسٹر ہیں وہ کرے یا گورنر اسٹیٹ بینک کرے یا سیکٹری کرے یا پرائم، ہر آدمی اس کے کوئی تبصرے نہ کرے، بس جس سے بس اعتمادی کی سزا ہو رہی ہے. مڈ ٹرم کا جو میں نے کہا ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کو اس وقت ان حالات میں مڈ ٹرم کی بات ہونی چاہیے، اور قوم کو جو ہے پورا یقین تھا بھی ہوگا کہ یہ پورا پاکستان کو جو اس معاشی بحران سے نکال کے یہ حکومت صلاحیت رکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے اتنا پوری پوزیشن نہیں ہے جتنی بیان کی جا رہی ہے، پھر آپس میں کوآرڈینیشن گیپ ہے. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ روپیہ مجھے تب پتہ چلا کہ یہ پی ڈی اے سے پتہ چلا، مجھے بتایا نہیں گیا. اب ایسا کوئی میکانزم بنا رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ جب بھی بڑھانا ہوگا تو ہم جو ہے آپس میں
بات کر کے بڑھائیں گے. جی اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سب لوگ. ہمارے کچھ کالرس ہیں جن جو شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. سب سے پہلے محمد طارق چغتائی صاحب قصور سے. جی چغتائی صاحب.
آپ جی میرے ڈاکٹر توصیف صاحب یا سلیمان احمد صاحب سے جو بھی پینلسٹ ہوں ان سے یہ دو سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسٹر عمران خان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، نہ تجربہ کاری ہو سکتی ہے، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ روپے کی جو بھی ویلیویشن بے قدری ہے یہ کب ختم ہوگی؟ اب جعفری صاحب صورتحال یہ کہ طبقاتی کشمکش جو اب پاکستان میں بن چکی ہے،
چغتائی صاحب سوال کیجیے، ٹائم اتنا نہیں ہے،
خانہ جنگی یہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتی ہے یہ طبقاتی، کیونکہ دو طبقے بن چکے ہیں.
نہیں میرا نہیں خیال
کرنے والی مشین ہے.
جی نہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. جی نہیں بالکل نہیں. اچھا غلام خان صاحب ہیں اٹک سے. جی غلام خان صاحب. غلام خان صاحب ان کی لائن تو لائن ڈراپ ہو گئی. لیاقت الملک صاحب دیر سے. جی فرمائیے.
السلام علیکم. جعفر صاحب جو 100 دن گزرے ہیں اور ہم اس انتظار میں تھے کہ جو عمران خان صاحب ایک بڑے ویژن کے ساتھ آئے، چینج کے ساتھ ایریا آئے ہیں اور وہ کرپشن کے خلاف لوگوں نے انہیں ووٹ دیا تھا. اور ایک موقع پر اسے پوچھا گیا کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں اور آپ کا ویژن بھی اس طرح واضح ہیں، لیکن آپ کی ارد گرد جو لوگ آئے ہیں وہ تو برسوں سے ایک انٹرچینجیبل لوگ ہیں اور وہ کرپٹ ہے، تو وہ کہتے تھے جواب میں کہ کوئی ہمارے پاس دیانتدار نہیں آتا، تو کیا ان کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ؟ تو آج 100 دن بعد ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ لوگ غریب بیچار کسان مزدور دکاندار ریڑھی والے یہ انتہائی پریشان ہے اور یہ کرائسس جو ہے یہ ڈیزاسٹر میں ضرور بدلے گا.
اچھا ہمارے دوسرے کالر ہیں افضل صاحب چکوال سے. جی افضل صاحب. افضل صاحب آپ لائن پر ہیں.
جی جی
فرمائیے.
السلام علیکم.
فرمائیے.
آپ سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کا یہ ٹول فری نمبر ہے لیکن ہمارے پی ٹی سی ایل میں تو اس کی کالنگ آپ نے بلنگ آئی ہے. اور دوسری بات آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ کی یہ اس تبصرے میں جو سنے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے تو اتنے ڈالر کی ڈی ویلیویشن روپے کی ہونے کا علم ہی بعد میں ہوا ہے، تو یہ کیا ایسے ہی ہوا ہے کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کی؟
ہاں ان کا کہنا یہی ہے، ان کا کہنا یہی ہے. بہت شکریہ آپ کا صاحبان اور سلمان عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ملک بوستان صاحب، ہارون اگر صاحب اور ڈاکٹر توصیف صاحب آپ صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہم چلیں گے اگلے موضوع کی جانب. جناب عقیل یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com. اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
عقیل یوسفزئی صاحب آپ افغان امور کو بھی دیکھتے ہیں، ریجنل کے افیئرس پر بھی آپ کا نظر رہے. یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے، زلمے خلیلزاد صاحب وہاں موجود ہیں، صدر ٹرمپ نے پرائم منسٹر عمران خان کو خط لکھا ہے، پاکستان اپنی سروسز پہلے بھی آفر کرتا رہا ہے اب بھی کر رہا ہے، یہ بتائیے کہ اوور آل اس وقت جو افغانستان کا امن ہے اس کے کیا آپ کو اسکوپ نظر آتا ہے، کیا چانسز نظر آتے ہیں؟
شکریہ. جس طرح آپ نے کہا بھی کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس پر بات کی جائے کہ ڈیولپمنٹ کی نوعیت کیا ہے یا اس کی کیا نتائج برآمد ہوں گے، ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق 2015 سے 2018 کے درمیان تقریباً 23,500 افغان نیشنل آرمی اور افغان پولیس کے لوگ طالبان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. یہ بہت بڑی وہ ہے, ایک بہت بڑا ریشو ہے. اور جس طرح آپ کے پروگرام میں ہم بتاتے بھی رہے ہیں کہ 2018 اس حوالے سے طالبان کے حملوں کے تعداد اور ہلاکتوں کے حوالے سے, اب امنی کے حوالے سے بہت بدترین رہا ہے 9/11 کے بعد. اب جا کر شاید کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کو, امریکن میڈیا کو اور باقی چند جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید اس مسئلے کا حل, فوجی حل نکالنا ممکن نہیں ہے. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود اس میں بہت زیادہ پرسنلی انوالو ہو گئے ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو خود دیکھتی بھی ہے. ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید کہ اب افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر امریکن اسٹیبلشمنٹ مزید کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہی, اور ظاہر ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے مقابلے میں نتائج شاید کہ اس طرح کے نہیں نکل آئے ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی یا جو نتائج آنے چاہیے تھے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے کہ زلمہ خلیزہ صاحب نے چند مہینوں کے دوران 2-3 دورے کیے ہیں, اور قطر آفس جو طالبان کا ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے, مگر ساتھ میں افغانستان کے اندر طالبان کے حملے بھی اسی رفتار سے جاری ہے, اور اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغانستان کے اندر افغان فورسز اور نیٹو اور امریکن فورسز کی کارروائیاں بھی جاری ہے. جس طرح ہرات میں, ہلمن اور ہرات میں چند ڈرون حملے ہوئے ہیں, وہاں پر چند طالبان کے اہم ترین کمانڈر کو مارا گیا ہے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ جنگ بھی شاید کہ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے, اور ساتھ میں آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ جو مفاہمتی عمل ہے, مذاکراتی عمل ہے, اس میں بھی تیزی لائی گئی ہے.
اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں عقیل یوسفزئی صاحب کے جو آئندہ انتخابات ہونے والے ہیں افغانستان میں, اس کے بعد جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ تو کوئی مفاہمت کی صورت نکل سکے گی؟
نہیں, مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے جابی صاحب کہ افغان حکومت یا افغان ایڈمنسٹریشن اس تمام پروسیس سے تو مجھے باہر نظر آ رہی ہے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس سے پہلے افغان حکومت نے ایک سیز فائر کی تھی جس کے جواب میں طالبان نے بھی سیز فائر کیا, اس کے بعد مولوی فضل اللہ کو وہاں پر افغانستان کی سرزمین پر مارا گیا, اس کے بعد ترقی پیدا ہو گئی اور وہ سلسلہ رک گیا. اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید کہ چند اور فارمولاز پر یا آئیڈیاز پر کام ہو رہا ہے, اور آپ کو افغان طالبان سٹانس کا بھی پتہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے افغان حکومت کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے. ان کے بقول امریکہ نے ان کے ملک پر حملہ کیا ہے, ان کی ایک حکومت تھی, ان کے بقول اس کا خاتمہ ہے, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم جہاد کے لیے یا ملٹنسی کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی جو سلسلہ چل نکلا ہے, یہ جو چند اہم سٹیٹس ہیں وہ بیک وقت افغان طالبان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. میں پاکستان کی مثال دے سکتا ہوں کہ پاکستان کا بہت ایک بار پھر بہت اہم اور میجر رول سامنے آیا ہے, اور سب کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہے. پاکستان کا سٹانس آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے اپنا کندھا, مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا امن ہمارے لیے ہماری اپنی پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے. عمران خان صاحب کی جو پہلی تقریر تھی وہ بھی آپ کو یاد ہے. اسی طریقے سے 15 تاریخ کو چین اور افغانستان اور روس کے درمیان بھی ایک بیٹھک ہوگی, اس میں بھی چند چیزیں آئے گی. اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہو گیا ہے اسی مطالبے کے تناظر میں. جو سب سے بڑا ایشو ہے جعفری صاحب, وہ اب بھی یہ ہے جس کا نہ آپ کے پاس جواب ہے نہ میرے پاس جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان ایک شرط لگاتے ہیں جو بڑی شرط ہے اور جو کہ بنیادی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک امریکہ اور نیٹو کے فورسز افغانستان سے نہیں نکل جاتی اور ایک فارمولے پر یا ایک مدت پر ایک ڈیڈ لائن پر یقین دہانی نہیں کرائی جاتی, تب تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور مذاکراتی عمل کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کے پاس وہ کون سا فریم ورک ہے, کون سا ایک طریقہ کار ہے, کون سا ایک روڈ میپ ہے جس کے نتیجے میں وہ جا کر ان کو مطمئن کرے گا امریکہ, یا امریکہ اسی طریقے سے نکل جائے گا کہ جس طرح کے سوویت انخلا کے بعد نکل گیا تھا, اور اس کے بعد افغانستان ایک بہت بڑی خانہ جنگی میں چلا گیا جس سے پاکستان بھی بڑا متاثر ہوا. تو جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس 2-3 ایسے آپشنز ہیں جو کہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. چند آفرز ایسی ہیں جن پر کام ہو چکا ہے مگر وہ ریکارڈ پر نہیں لائے گئے ہیں, اور امریکن اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ کے چند ذمہ دار لوگ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ شاید کہ اب کے بار ان آپرت کے نتیجے میں افغان طالبان کو ایک پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ بنانے پر راضی کیا جائے گا, اور اس کے بعد شاید کہ ایک مدت کے لیے ایک ایسا سلسلہ چل نکلے گا جس کے نتیجے میں اعتماد سازی بحال ہوگی, سیز فائر ہوگی, اور اس کے نتیجے میں چند آپشن جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے, مگر ابھی تک سچویشن شاید کہ کلیئر نہیں ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ آئیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے جناب چوہدری نعمان ظفر صاحب نے جو کہ فارمر ریسرچر ہیں ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے. یہ بتائیے چوہدری نعمان ظفر صاحب کے, اول تو یہ کہ کیا امریکن فورسز کا فوری انخلا پاکستان کے مفاد میں ہے افغانستان سے, دوسرے یہ افغانستان کے پیس پر ریجنل پیس کا کتنا حد تک دار و مدار ہے؟
دیکھیے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے یہ بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جو امیڈیٹ انخلا ہو ہے اگر وہ ہو جاتا ہے امریکن فورسز کا تو وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہ سیم وہی غلطی ہوگی جو جب سوویت فورسز وہاں سے وڈرا کر کے گئی تھی تو امیڈیٹلی جو امریکن فورسز وہاں سے چلی گئی تھی وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی, یہ بالکل اسی طرح سے ہوگا. دیکھیے, یہ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ جو طالبان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ یورپین اور یو ایس فورسز یہاں سے وڈرا کریں, اس کے بعد جو ہے نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گے. میں نے پہلے بھی آپ ہی کے میرے خیال پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں نیگوسیشن جب ہوتی ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے آپ کی پوزیشن اور ایک ہوتا ہے آپ کا انٹرسٹ. پوزیشن ہمیشہ بہت سخت رکھی جاتی ہے لیکن جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے, جو کہ اگر نیگوسیشن کے اوپر اگر وہ انٹرسٹ بھی آپ کو حاصل ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑا ٹارگیٹ آپ اچیو کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں طالبان کا یہ پوزیشن ضرور ہے کہ جب تک یہ فورسز وڈرا نہیں کرتی ہم ٹیبل پہ نہیں آئیں گے, لیکن پچھلے جو 6-7-8 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے کہ نیگوشیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں. اسی کا رزلٹ تھا کہ کچھ افغانستان جو طالبان کے کچھ سرکردہ رہنماؤں کو ریلیز کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی, تو اس کے بعد ظلم خلیل زاد صاحب کی قطر میں ان کے ساتھ ملاقات ہونا طالبان کے وفد کے ساتھ, پھر ان کا پاکستان آنا, یہ سارے اشارے ایسے ہیں کہ ایک جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور وہ کافی حد تک آگے جا چکا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ امیڈیٹ وڈرول آف یو ایس فورسز, وہ اس پورے پروسیجر کے لیے اس پورے پروسیس کے لیے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی بہتر ہوگا معاملہ, وہ بلکہ الٹا کام خراب ہو جائے گا. کیونکہ اس میں یہ کہ ان کے اندر خالی کمبیٹ فورسز نہیں ہیں, وہ ان کے ٹریننگ کے سٹاف بھی موجود ہے, دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کم از کم پاکستان کے جو پرائم منسٹر نے ضروری یہ کہا کہ یہ فوری طور پہ نہیں ہونا چاہیے.
اچھا, عقید یوسف صاحب یہ بتائیے کہ جو دوسری قوتیں جیسے کہ میں نے ابھی چودھری صاحب سے سوال کیا تھا, ریجنل پیس کا کس حد تک انحصار ہے افغانستان کے امن پر, اور ایران اور رشیا کا خاص طور پر کیا رول ہے؟
بالکل جابر صاحب, چودھری صاحب کی تمام نکات سے میں مطمئن ہوں. اگر امریکہ نے اسی طریقے سے جس طرح ایک غلطی انہوں نے دہرائی تھی سوویت انخلا کے بعد اگر وہی سلسلہ پھر سے شروع کیا یا وہی سٹانس لیا تو میرے خیال میں یہ پورے ریجن کے لیے خاص کر پاکستان اور ایران کے لیے بہت خطرناک صورتحال بنے گی. اس لیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے مگر اس وقت طالبان بدقسمتی سے اپر ہینڈ پر ہے, اور ان کے ساتھ اپر ہینڈ ہی کی فارمولی یا بنیاد پر بات کی جا رہی ہے, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ بالکل فرنٹ پر آ گیا ہے, بہت ایکٹیو ہو گیا ہے, ظلم خلیل زاد صاحب جس طریقے سے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں, اور جس طرح میں نے بتایا بھی کہ وہاں پر جو واشنگٹن میں بیٹھے اہم ترین لوگ جو پینٹاگان میں اور وائٹ ہاؤس میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے, ان کے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہے جو کہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ طالبان ایک حقیقت ہے اور اس مسئلے کا شاید کہ فوجی حل ممکن نہیں ہے. اب وہ ایشو یہ ہے کہ آیا اس تمام پروسیس میں یا اس مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے صرف امریکہ ہی پر انحصار کیا جا سکتا ہے, آیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے یا اس کی وہاں پر جو ایک امپریشن ہے افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر وہ حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ نہیں, تو اس کا جواب تو منفی میں ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور امریکہ ہی نے اس تمام ایشو کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کا سٹیک بھی داؤ پر لگا ہوا ہے, مگر جو ابھی اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ شاید کہ اب کے بار اس میں جو ریجنل پاورز ہے پاکستان ہے اس میں ایران کا بہت اہم رول ہے, اس میں
کسی نہ کسی حد تک انڈیا کا رول بھی ہے, مگر انڈیا تو وہی امریکہ والی پالیسی یا اس کی پالیسی اس کو فالو کر رہا ہے. اس میں چائنا اور رشیا کا رول بہت اہم ہے. چائنا تو ڈائریکٹ متعدد بار وہ پاکستان کو کہہ بھی چکا ہے, مشورہ بھی دے چکا ہے کہ اس کے شیخ کی آڑ میں آپ افغانستان کے امن پر وہ نہ کرے, بارگیننگ نہ کرے, یا جو ہے وہ ایک نیگیٹو سٹانس مت لے, اور وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حق میں بھی ہے, اس لیے کہ ان کو ان چیلنجز کا پتہ ہے جو کہ ریجن میں ہے. اب جو ایک نیا پاور اس میں اندر داخل ہو گیا ہے وہ رشیا ہے, اور جس طرح میں نے بتایا بھی کہ 25 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو میرے خیال میں جو ایک میٹنگ ہوگی افغانستان چائنا اور رشیا کے درمیان, ان کے حکام کے درمیان, تو میرے خیال میں اس کے بعد صورتحال کافی واضح ہو جائے گی, اور پاکستان کا جو اس وقت رول ہے جو ہم نے دیکھا ہے میرے خیال میں وہ بہت ریشنل ہے. اور اگر اعتراف کیا جاتا ہے پاکستان کے رول کا, یہ الگ بات ہے کہ افغان طالبان پر پاکستان کا اتنا ہولڈ نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے یا جتنے دعوے کیے
جاتا ہے جی.
مگر ظاہر ہے کہ روڈ میپ کے لیے پاکستان کا کردار یا پاکستان کا جو ایک رول ہے بہت اہم ہے.
بہت شکریہ ذرا ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دونوں صاحبان. ہمارے ایک کالر ہیں, شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. بکھر سے ہیں فاروق آبان صاحب. جی فاروق آبان صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میری اس سلسلے میں عرض یہ ہے,
آپ کا کوئی سوال ہے یا
پہلے جب روسیوں نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان پہ اور آخری جب ایسے ہی حالات تھے تو امریکہ نے ایسے ہتھیار دے دیے تھے مجاہدین کو کہ جن کی وجہ سے روسیوں کو مجبور ہو کے افغانستان سے نکلنا پڑا تھا. اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ روس جو ہے مطلب اس کے تعلقات جو ہیں طالبان سے بہت اچھے ہو گئے ہیں, اور ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھیار جو جہاز یا ہیلی کاپٹر یا یہ سب چیزیں گرانے کے لیے اگر وہ ہتھیار دے دیتے ہیں تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ امریکہ کتنے دن افغانستان میں رہ سکتا ہے.
جی کون صاحب جواب دیں گے آپ میں سے؟
جی میں اگر کہہ سکوں
جی
ان کو کچھ
پلیز. جی
کہ دیکھیں امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل جو ڈومیننس ہے اس پہ کوئی کوشچن نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے رشیا ان کو ضرور چیلنج کرتا رہتا ہے, کوشش میں بھی ہیں کہ ان کے ساتھ ایٹ پار آ جائے, ان کے اسٹینڈرڈ پر آ جائے, لیکن جو امریکن جو ٹیکنالوجی ہے اس کے آگے ابھی تک کوئی اس کا توڑ پیدا نہیں ہو سکا. تو وہ اس وقت کے حالات ضرور تھے کہ جب امریکہ نے سٹنگر میزائل جو ہے مجاہدین کو دیے تھے تو جو افغان جہاد کے دوران ایک گیم چینجر کی صورتحال پیدا ہوئی تھی, لیکن اس وقت کوئی ایسی چیز رشیا کے پاس کم از کم نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت اس طرح کے حالات ہیں. ابھی انٹرنیشنل ریجیمز موجود ہیں, ریسٹرکشنز موجود ہیں, یونائٹیڈ نیشن کے ادارے موجود ہیں جو ہر وقت چیک رکھتے ہیں کہ کوئی ویپنز کی کوئی جو ہے نا اس طرح کی ڈیلنگ نہ ہو, کسی کے ہاتھ میں نہ جائے. اور اگر فرض کریں کہ کیونکہ طالبان کو ابھی تک ریکگنائز نہیں کیا گیا تو ان کو جو بھی پارٹی اس طرح کے ہتھیار دے گی تو وہ انٹرنیشنل ریڈار کے اندر آ جائے گی اور پھر سب لوگ اس کے اوپر کوشچن کرنا شروع کر دیں گے. تو اب اس طرح کے حالات میرے خیال میں نہیں ہے.
آپ کچھ کہیں گے عقیل صاحب؟
بالکل نہیں, میرے خیال میں جو انہوں نے دوست نے بات بتائی ہے ماضی کے تناظر میں ٹھیک ہے, مگر جس طرح چودھری صاحب نے بتایا بھی کہ اب ٹیکنالوجی کی نوعیت اور جو ایک میکانزم ہوتا ہے اس میں اس قسم کی چیزیں ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جعفری صاحب کے امریکہ نے اگر نکلنا ہے تو وہ اس طرح نہیں نکلے گا کہ وہاں پر ان کی اپنی پریزنس موجود نہیں رہے گی. انہوں نے افغانستان کے تقریباً 7 مختلف صوبوں میں ان کے مراکز ہیں جس میں باگرام ایئر بیس بھی شامل ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ اس طرح اعلان تو اپنے مفادات کے تناظر میں نہیں کرے گا کہ بس ہم نکل گئے اور ہم شروع ہو گئے. تو میرے خیال میں اب کے بار اگر وہ نکلے گا جس طرح پاکستان کی کانسان ہے یا چند اور جو لوگ یا ممالک ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک سیکیور افغانستان کو ایک معاہدے کی شکل میں یا ایک مذاکراتی عمل کے نتیجے میں اس کو چوک کر جانا ہے, تو میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا. افغانستان میں مجھے اگر معاہدہ یا مذاکراتی عمل کامیاب نہیں ہو جاتا پھر بھی مجھے اس طرح کی خانہ جنگی یا اس طرح کی سیول وار کے آثار نظر نہیں آ رہے جو کہ 90s میں تھے. میرے خیال میں آج کا افغانستان بہت بدل چکا ہے اور افغان طالبان بھی افغانستان کی اس ایشو کو یا تمام ملات کو یا انٹرنیشنل اپیئرنس کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے ہیں.
بہت شکریہ جناب عقیل یوسف زئی صاحب, چودھری نعمان ظفر صاحب, دونوں صاحبان کا. اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ برسل سے ہیں, ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں, ان سے گفتگو کریں گے فرانس کی صورتحال پر. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک۔ یہ بتائیے خالد فاروقی صاحب کہ فرانس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مجوزہ اضافہ مؤخر کرنے کے باوجود ابھی تک ہڑتال اور احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے، کیا اب یہ احتجاج کوئی سیاسی رنگ اختیار کر گیا ہے؟
اس میں سیاسی رنگ اختیار کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو پہلے بھی احتجاج تھا وہ صرف اور جو احتجاج کا اظہار تھا وہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں، جس میں جو سماجی ریاست ہے جس طرح اس میں تخفیف ہو رہی ہے اور اسے کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ فرانس میں جو سماجی ریاست کی مراد ہیں عوام کے لیے وہ بہت زیادہ ہیں، اور بین الاقوامی سرمایہ داری نظام یہ چاہتا ہے اور جس کا دباؤ ہے فرانس پر کہ اس سماجی ریاست میں جس میں لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں حاصل ہیں اور ان میں اصلاحات کی جائیں، تو فرانس یہ کوششیں گزشتہ 10 سال سے کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ایسی اصلاحات کی جائیں جس میں لوگوں کی جو صحت کی خاص طور پر اور جو بینیفٹ ملتے ہیں سوشل بینیفٹ، جس میں ہاؤسنگ سبسڈیز شامل ہیں یا بےروزگاری الاؤنس شامل ہیں، اس میں کسی طرح تخفیف ہو اور جو ڈیفیسٹ ہے بجٹ کا اس کو کم کیا جائے، تو یہ ساری چیزوں کا اظہار اس میں اگنائٹ اسے ڈیزل اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے وہ ہوا ہے، لیکن لوگوں کی بے چینی اور چیزوں پہ بھی ہے، تو اس لیے یہ کنٹینیو ہے، اور اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفا پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون کا استعفا چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے مشاہدے کے مطابق اس میں شدت میں اب کمی آئی ہے، اور اس دفعہ جو ہفتے کو احتجاج ہوا ہے اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئے، پولیس نے اسے کنٹین کیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے مظاہرین پہ کہ اگر آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ سے بہت زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا، تو اس لیے توڑ پھوڑ بھی بہت مہم ہے، اور نسبتاً جس طرح کے اقدامات کیے گئے تھے کہ میٹرو بسز ٹرام اور ٹرین پر چیکنگ اور اس کو بند کر دیا گیا تھا، اس سے بھی لوگوں کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن نہیں ہو پائی، البتہ یہاں برسلز میں بھی احتجاج پہنچا تھا اور ہفتے کل جو ہے وہ خاصا ہنگامہ یہاں رہا ہے، اور یہیں پر یہاں بھی پولیس نے انہیں کنٹین کیا ہے، اور پچھلے ہفتے کی طرح جیسے جمعے کے روز پچھلے جمعے کو جو ہنگامہ ہوا تھا توڑ پھوڑ تھی وہ بھی نہیں ہوئی ہے، اور احتجاج میں بھی نسبتاً اب اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے اور وہ کمزور پڑ رہا ہے۔
تو برسلز میں احتجاج کی وجہ کیا تھی؟
برسلز جو ہے وہ ایک طرح سے جو فرانسیسی احتجاجی تحریکوں سے اور ان میں جو معاملات ہیں وہ اس سے جڑا ہوا اس لیے کہ بہت زیادہ قریب ہے فرانس کے، اور برسلز کی اور خاص طور پر ولونیا جو پروونس ہے وہ اس کے لوگ فرانسیسی زبان بولتے ہیں، اور مجموعی طور پر بیلجیم کی 40 سے 41% لوگوں کی زبان فرینچ ہے، اور وہ ان کی ٹریڈ یونینیں اور ان کی تحریکیں ان کی سیاسی جماعتیں خاصی قربت رکھتی ہیں فرانس کی ٹریڈ یونینوں اور سیاسی جماعتوں سے، تو وہ جو کچھ بھی وہاں ہوتا ہے اس کے اثرات یقیناً یہاں دیکھنے میں آتے ہیں۔
اچھا ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب نے پاکستان سے، ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے یمن کی صورتحال اور مڈل ایسٹ کی پالیٹکس پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بات چیت تو شروع ہوئی ہے، 2 دن بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں پر اب آل آف اے سڈن یہ ایک بالکل ڈیڈ ایشو بنا ہوا تھا یمن کی وار کا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایک دم یہ امرج ہوا ہے، اس کے کیا کوئی پولیٹیکل ریزنز ہیں یا یہ کہ سعودی عرب کے لیے اب کچھ مشکلات بڑھ گئی ہیں وہاں پر؟
کوئی بھی جنگ ہو چاہے وہ سول وار ہو یا ممالک کے درمیان ہو، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ ممالک جو ہیں یا پارٹیز جو ہیں وارنگ پارٹیز کی کس قسم کا رویہ اپنائیں گی۔ اب یمن کی جو لڑائی ہو رہی تھی یک طرفہ ہی لڑائی تھی، چونکہ اس میں جو ایلائز ہیں سعودی عربیہ اور اس کے یو اے ای خاص طور پہ یہ دو ممالک پیش تھے،
अंधाधुंध बमबारी कर रहे थे यमन के ऊपर, जिससे बहुत ज्यादा हलाकतें हो रही थी। और फिर उसमें एक ह्यूमन क्राइसिस भी आ गया था, जिसमें फूड शॉर्टेज का मामला भी था, बीमारियों का मामला भी था, और वो एक ह्यूमन राइट्स का इशू बन गया था बहुत सारी दुनिया में। और इनको कामयाबी भी नहीं हो रही थी, वो जो अपना हदफ हासिल करना चाह रहे थे सऊदी अरब, वो नहीं कर पा रहे थे, कैजुअलिटीज भी हो रही थी, और ना ही वो किसी धड़े को जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो कोई पेशकश कर रहा था। ये तो जमीनी हकायक थे। अब यूनाइटेड नेशंस ने बहुत कोशिश की, जो सारी पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर, जैसे आपने कहा कि आज ही ये उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसमें वो जो कैदी हैं, जंगी कैदी हैं, उनका तबादला होगा। अब इन जंगी कैदियों में जो सदर हादी हैं उनके भाई भी शामिल हैं, यमन फौज के कुछ जर्नैल भी शामिल हैं, और बहुत और भी सऊदी भी सिपाही उसमें शामिल हैं, और दूसरी तरफ जो हूतीज हैं या उनके एलाइज हैं उनके भी शामिल हैं। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर ये कामयाबी के साथ प्रिजनर स्वैप जिसे हम कहते हैं तबादला हो गया जंगी कैदियों का, तो फिर उसके बाद सीज फायर की तरफ बढ़ेंगे। सीज फायर की बात तो की जाती है, कहा भी जा रहा हो गई है, लेकिन उसको एक परमानेंट फीचर बनाने के लिए तो दूसरा जो स्टेप है वो हमें नजर आ रहा है वो होगा। तीसरा जो है फिर वो जो तस्किया है, जो वहां के मामलात हैं उसके ऊपर मीडिएशन होगी, आपस में दो पार्टीज बात नहीं कर सकते, लेकिन मीडिएशन होगी और ये उम्मीद की जा सकती है वो मुज़ाकरात की मेज से बैठ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बात कहता जरूर कहूंगा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे इस मरतबा चंद हफ्ते पहले ही सऊदी अरब, और वापस आके उन्होंने कहा था कि हम मीडिएशन का रोल अदा करेंगे, हमने वहां भी बात की। इससे पहले भी जब बात की गई थी, नवाज शरीफ तक ने दौरा किया था तो सऊदी अरब ने बहुत बुरा मनाया था, क्योंकि उनका यही कहना था कि आप हमारे साथ हैं या आप फिर हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये इमदाद देने के बाद बात की गई। इसका मतलब है ये इशारा मिला कि अब सऊदी अरब और यूएई भी तैयार हैं कि किसी किस्म की वहां पे कुछ सीज फायर हो जाए या तस्वीर की तरफ वो बढ़े, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि फौजी हल इसका नहीं हो सकता। फौजी हल इन्होंने इंतखाब करके भी देख लिया, जो कुछ कर जो उनकी पावर उसमें करके देख लिया। दूसरी तरफ उनके जो बड़े इतिहादी हैं, जैसे अमरीका में भी हम देखते हैं कि वहां पे भी काफी जो कांग्रेस में एक बेचैनी है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू बहुत बड़ा बन गया है, और वहां पे भी ये कहा जा रहा है कि सऊदी की इमदाद जो है इस तरह ना की जाए कि वो जो ह्यूमन वहां पे ट्रेजिडी है वो उसमें अमेरिका भी इस तरह लगे कि वो हिस्सेदार है। इसलिए ये प्रेशर एक तो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे मैंने कहा कि उसमें ये हुआ। दूसरा जो इंटरनेशनल प्रेशर है और उसकी वजह से ये सऊदी और यूएई वाले बाज आए हैं और वो एक कम से कम एक बातचीत के ऊपर राजी हो जाएंगे। उम्मीद है अभी तो ये पहला स्टेप है स्वैप करना।
अच्छा, हमारे साथ आइएगा खालिद फारूकी साहब, जो बताइए कि जो मीटिंग्स हुई हैं स्वीडन में उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें कुछ नजर आती है वफाए मत की पेशरफ की सूरत?
देखिए, यूरोप जो है उसकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि चीजों को ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर लाते हुए उसे हल करने की कोशिश की जाए, और जो स्कैंडिनेविया के ममालिक हैं उसमें बड़े पेश पेश होते हैं, खासतौर पे मशरक वस्ता के तनाज़ात में। पहले नॉर्वे ने फलस्तीनियों और इजरायली रियासत के दरमियान एक मुज़ाकराती अमल में मदद की है, और अब स्वीडन इसमें मदद कर रहा है और अक़वामे मुत्तहदा इसमें शामिल है और वो उनको अक़वामे मुत्तहदा उनकी मदद कर रहा है। ये जो तीन दिन तक यहाँ स्टॉकहोम में सरगर्मियाँ हुई उसके नतीजे में बहरहाल एक कंसेंसस बनकर आ रहा है। सऊदी बुनियादी तौर पर ना तो वो इतनी बड़ी ताकत हैं कि वो इसको सस्टेन कर सकें, और ना ही उनके पास कोई इतना बड़ा डिप्लोमेटिक माइट है। उनके पास पेट्रो डॉलर है जिससे वो उन्होंने अपनी पॉलिसी चलानी होती है, और अमेरिका की जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ज्यादा ही करीब है सऊदी अरब के, और एक तरह से कुशन बन रही है उनके मजालिम का। उन्होंने यहाँ यूरोपीय यूनियन में जो खामोशी से जो चीजें होती रही हैं, और बहुत सारे इसमें ममालिक, पूरी यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल रही है, खुद मालस्ट्रोम जो हैं यहाँ कमिश्नर थी या वजीर खारजा हैं वहाँ स्वीडन में, उन्होंने خاصا مل کر ایک ایک طرف سچویشن کو لے کر گئے. حساس صاحب نے بات کی, عمران خان نے تو ایک شوشہ بہرحال چھوڑا تھا, نہ تو اس پاکستان کی کوئی حیثیت ہے اس سلسلے میں. انہوں نے ایک عوامی کنزمپشن کے لیے کہا کہ وہ مذاکرات کریں گے, ان کا تو کہیں دور دور کا نشان نہیں ہے. البتہ سعودیز نے ان کو یہ ضرور بتایا تھا کہ جو یورپی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں اس قسم کے امکانات ہیں. اسی لیے آپ جو پاکستان تو خود ہی ایک طرح کی فرنٹ لائن بیگر اسٹیٹ ہے سعودی عرب کے سامنے, تو کسی کو کیا مشورہ دے گا.
صحیح. اچھا فاروق حسنا صاحب, یہ بتائیے کہ اگر یہ جو بات آگے بڑھتی ہے اور اگر مفاہمت کی صورت نکلتی ہے تو مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے, جب آپ سعودی عرب اور ایران کو پس منظر میں رکھتے ہیں, تو وہ کیا بنے گی اس وقت اگر یہ مفاہمت کی صورت نکلتی ہے, اور خود یمن کی جو حکومت ہے پرو سعودی, اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟
جی, اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب یہ سعودی عرب نے فیصلہ کیا یمن کے اوپر وہ یلغار کریں گے جو نئے ڈیفنس منسٹر بنے تھے اور ان کے ولی عہد بھی ہیں, تو انہوں نے پاکستان کو ایک لسٹ بھیجی تھی بہت لمبی چوڑی, جس میں پاکستان کو کہا تھا کہ ہماری مدد کی جائے. اور اس سے پہلے بھی 11,000 ٹروپس پاکستان کے, جب پہلی جنگ ہوئی تھی خلیج کی عراق کے اوپر, تو پاکستانی ٹروپس ان کے پیش آگے تھے. اور اس مرتبہ بھی یہ کہنا کہ پاکستان کی وہ حیثیت نہیں, یہ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے حیثیت, تو پھر آپ شپس سے لے کے اور ہوائی جہازوں سے لے کے اور پاکستان کی فوج کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور وہ تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہوں گے یمن کے معاملے میں, تو تب کہیں جا کے بات رکی. اور لیکن سعودی سے بھی بڑے ناراض تھے. لیکن پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, وہ اپنا خود بھی وہ رستہ بنا لیتی ہیں. یورپین جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں, انہیں باقی بھی معاملات ہیں, لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم نے ایک ایڈونچر کیا ہے, تو پھر تبھی وہ راضی ہوئے.
اچھا,
یہ معاملے میں اب وہ کتنا آگے جاتے ہیں یہ اپنی پوزیشن وہ اسیس کریں گے, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے.
اچھا, مڈل ایسٹ کی
جی بات ہوں, ایک جلدی سے میں بات کروں, جو یہ مسئلہ بنا ہوا تھا ایران اور سعودی کا کانفلکٹ کا, وہ ہٹ کر اب صرف اور صرف خالصتاً یورپ یمنی مسئلہ بن گیا ہے اور سعودی عرب کے حوالے سے.
نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ایک افہام و تفہیم کی جانب جاتا ہے, تو جو یمن کی پرو سعودی گورنمنٹ ہے وہ, اس کی کیا پوزیشن ہوگی, اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ایک ٹسل ہے پولیٹیکل ریجن میں انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟
جی, میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک یمن کا تعلق ہے, وہاں تو ایران, اب ہم دیکھتے ہیں بہت دنوں سے ہم ایران کا نام بھی نہیں سن رہے وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ایون ویسٹرن میڈیا بھی ہے وہ صرف یمن کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہے. دوسرے معاملات ہیں جو ایران کی اور سعودی عرب کی کشیدگی ہے, اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں تک, صرف یمن تو نہیں معاملہ, ان کے اختلافات سیریا میں بھی ہیں اور ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ شک و شبہات وہ ہیں. کسی حد تک اس میں جو تلخی آئی اسی تعلقات میں وہ کم ہوگی, ضرور کم ہوگی, لیکن صرف یہ وجہ نہیں بنے گی کہ یمن کا مسئلہ اگر اپنے طور پر اپنی رخ لے گیا ہے خاص, اور جس سے ایران کا اب تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے تعلقات ان کے بہتر ہو جائیں, یہ نہیں ہوگا اس طرح.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب اور جناب خالد فاروق صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہمارا پروگرام جہان رنگ آپ سن رہے تھے. ہم گفتگو کر رہے تھے آخر میں یمن کی صورتحال کے حوالے سے, اور اس کے بارے میں دنیا جن تشویشوں کا اظہار کر رہی ہے اس کے حوالے سے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنی میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ملک کے نئے اٹارنی جنرل اور اقوام متحدہ میں نئی امریکی سفیر کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. ولیم بار کو اٹارنی جنرل کے عہدے اور محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون کو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے. مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ملک کے اٹارنی جنرل اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی نئی سفیر کے ناموں کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. صدر نے جن دو ناموں کا اعلان کیا ہے ان کے بارے میں میڈیا میں پہلے ہی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں. اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی اس ماہ کے آخر تک اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گی اور ان کی جگہ صدر ٹرمپ نے محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر نوارٹ کو نیا سفیر نامزد کرنے کا اعلان کیا ہے. نوارٹ معروف امریکی نیوز چینل فاکس کی اینکر اور نامہ نگار کے طور پر کام کر چکی ہیں. انہوں نے 2017 میں محکمہ خارجہ میں شمولیت اختیار کی تھی. ٹرمپ نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نئی نامزد سفیر نوارٹ کے بارے میں کہا
She's gonna work with Nikki Haley to replace Nikki at the United Nations. She'll be ambassador to the United Nations. She's very talented, very smart.
یہ اقوام متحدہ میں نکی ہیلی کی جگہ لیں گی. یہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہوں گی. یہ باصلاحیت اسمارٹ اور مستعد خاتون ہیں. میرے خیال میں ان کا سبھی احترام کریں گے. دوسری طرف محکمہ انصاف کے نئے سربراہ کے لیے ولیم بار کو صدر ٹرمپ نے منتخب کیا ہے. یہ سینٹ کی توثیق کے بعد ملک کے نئے اٹارنی جنرل ہوں گے. ولیم بار کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. وہ سابق صدر بش کے زمانے میں 1991 سے 1993 تک سرکاری عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. اس وقت قائم مقام اٹارنی جنرل میتھیو وٹکر محکمہ انصاف کے نگران سربراہ ہیں. پچھلے ماہ صدر ٹرمپ نے اٹارنی جنرل جیف سیشن کو ان کے عہدے سے سبکدوش کر دیا تھا. نامزد اٹارنی جنرل کے بارے میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں
He was my first choice from day one, respected by Republicans and respected by Democrats. He will be nominated for the United States Attorney General and hopefully that process will go very quickly.
وہ پہلے ہی دن سے میرا انتخاب تھے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سبھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہیں نیا اٹارنی جنرل نامزد کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ توثیق کے بعد وہ بہت جلد اپنا نیا عہدہ سنبھال لیں گے. واضح ہے کہ ان دونوں نامزدگیوں کی سینٹ توثیق کرے گی. چونکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے اس لیے توقع کی جا رہی ہے کہ سینٹ میں ان کی توثیق جلد از جلد ہو جائے گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں. بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں. پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں. ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اگر آپ کو ہماری ویب سائٹ دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ urduvoa.com تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu. یعنی اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر نہیں جا سکتے تو ہمارا فیس بک کا پیج وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر تازہ ترین ویڈیوز اور رپورٹس آپ کو پڑھنے کو ملیں گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. www.urduvoa.com